کیونکہ اب اتنا کچھ سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے کا بھی کچھ نہ کچھ آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ. تو سورت کی پہلی آیات پر بہت دفعہ ایسی جگہ پر درس دیتی ہوں جہاں اس سے پہلے کبھی کوئی قرآن پڑھا سنانا گیا ہو, ایک شعور اور احساس بیدار کرنے کے لیے. یعنی پہلا درس کیسے دے, کیا کہیں, کیونکہ اس سورت میں بنیادی طور پر شعور اور احساس بیدار کیا گیا ہے. لوگوں کے شعور کو کیسے بیدار کریں, ان کو زندگی کا مقصد کیسے سمجھائیں, احساس کیسے دلائیں. مثلا آپ کسی کالج میں گئے, کسی اسکول میں گئے, بچوں سے بات کر رہے ہیں, بوڑھوں سے بات کر رہے ہیں, بڑوں سے کر رہے ہیں, چھوٹوں سے کر, کسی بھی گیدرنگ میں کوئی بھی لوگ ہوں, پڑھے لکھے ہوں, ان پڑھ ہوں, بس صرف یہ کہ سن سکتے ہوں اور بات سمجھ سکتے ہیں. اگر یہ چند سوال لوگوں سے آپ کریں گے تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں گے. مثلا آپ کسی بھی گیدرنگ میں ہیں, آپ پہلا درس دینے کو جا رہے ہیں, اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے مقصد زندگی. یعنی جو بھی انسان زندہ ہے, جس کو بھی زندگی ملی ہے, یہ زندگی اس کو کسی کام کے لیے ملی ہے. میں عموماً جب بات شروع کرتی ہوں تو کہتی ہوں اس دنیا کو کس نے بنایا, سوچئے یہ سب کچھ کیسے بنا. کوئی بھی چیز خود نہیں بنتی. مجھے کس نے بنایا, آپ کو کس نے بنایا, چاہے یہ سب کچھ خود بن گیا, یا آپ کا جواب ہاں میں ہوگا یا نہیں میں. اس کو آپ مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں, صرف مین پوائنٹس ہیں جن پہ بات کرنی ہوتی ہے بالکل نیچرل انداز میں. آپ میں سے کون کہتا ہے کہ میں خود ہی بن گیا, کون کہتا ہے یہ آسمان خود بن گیا, کون کہتا ہے یہ درخت خود بن گئے. چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز آپ خود لا سکتے ہیں اپنے آس پاس کی چیزوں سے. مثلا آپ کے سامنے اگر ایک گلاس رکھا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کون کہتا ہے کہ یہ گلاس خود بنا ہے, کون کہتا ہے یہ پانی اس میں خود ہی آ گیا. کوئی کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. ہاں سب کہیں گے کہ یہ خود نہیں بنا. اس میں مثال کے طور پر جو چیزیں سب میں کامن ہوتی ہیں, آپ کا لباس, جوتے, کتاب, کچھ بھی خود نہیں بنا, تو پھر یہ پوری کائنات بھی خود نہیں بنی, پھر کس نے بنایا؟ سوچئے, کسی انسان نے بنایا, کسی جن نے بنایا, کسی فرشتے نے بنایا, کس نے بنایا, کون ہے بنانے والا؟ اصل میں ان سارے سوالوں کا مقصد کیا ہے کہ کس پر لائیں آڈینس کو اس بات سے سوچنے کو مجبور کریں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ہم مسلمان ہیں, کیونکہ عام طور پر ہمارا واسطہ تبلیغ میں مسلمانوں سے ہی پڑتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. یہ کہنے کی حد تک ہم سنی سنائی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے بنایا. یہ بات کتنی درست ہے؟ کیا واقعی؟ اس کا جائزہ ہم بعد میں لیں گے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیوں بنایا, یہ گلاس کیوں بنا, یہ قلم کیوں بنا, یہ کتاب کیوں بنی. یعنی کوئی چیز بیکار بھی ہے؟ مثلا آپ کا لباس کیوں بنا؟ سوچیے, وہ کہیں گے پہننے کے لیے. جوتا کس لیے بنایا گیا؟ چلنے کے لیے, آسانی سے چل سکے. آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین کیوں بنا؟ لکھنے کے لیے. درخت کیوں بنے؟ پہاڑ کیوں بنے؟ سورج کیوں بنا؟ چاند کیوں بنا؟ کیا ان سب چیزوں کے بنانے کا کوئی مقصد ہے, یا ایسے ہی بن گیا بیکار میں, کھیل تماشے کے طور پر؟ اب لوگ سوچتے ہیں. اصل میں یہ ایکسرسائز ہے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرنے کی, لوگوں کا شعور بیدار کرنے کی, کیونکہ ہمارے عوام سوچتے نہیں ہیں, وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے, غور ہی نہیں کرنا چاہتے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ان کو سوچوانا. پھر اگلا سوال یہ پوچھیں کہ کس نے بتایا کہ یہ مائک بولنے کے لیے اور آواز کو بڑا کرنے کے لیے, کس نے بتایا؟ بنانے والے نے. کس نے بتایا کہ یہ پین لکھنے کے لیے؟ بنانے والے نے. تو اس پوری کائنات کا بنانے والا جو اس کا خالق ہے وہ بتاتا ہے, ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنایا, ایسے ہی نہیں بنا دیا کہ تم دیکھتے رہو اور خوش ہوتے رہو اور جھومتے رہو. ہم نے ان کو حق کے ساتھ بنایا ہے، ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، وہ اجل مسمہ اور ایک خاص وقت تک کے لیے بنایا ہے۔ دو باتیں پتہ چلی، نمبر ایک پوری کائنات ایک مقصد کے لیے، نمبر دو ایک خاص وقت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ کائنات بے مقصد نہیں تو جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جو اس زمین پر بطور خلیفہ بھیجا گیا، وہ کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ زمین انسان کے لیے بنائی گئی ہے نا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کی ایک ایک چیز کس کے لیے بنائی گئی؟ یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا؟ انسان کے فائدے کے لیے۔ تو پھر خود انسان کس لیے؟ مثلا آپ کہیں گے لباس میرے لیے، کتاب میرے لیے، سورج میرے لیے، زمین میرے لیے، یہ سب کچھ میرے لیے، تو میں کس کے لیے؟ مجھے بھی تو کسی کے لیے ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی بائی چانس ہم آ گئے اور بس موت آئے گی ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، موت خاتمے کا نام نہیں، موت اللہ کی طرف واپسی کا نام ہے۔ الیہ ترجعون، اس کی طرف جانا ہے۔ سورۃ القیامہ میں آتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدا، اچھا ہو اگر یہ آیتیں آپ کو زبانی آتی ہوں، اس سے پھر آئی کانٹیکٹ زیادہ اچھا رہتا ہے سامعین کے ساتھ۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ سدا کہتے ہیں عربی میں اس اونٹ کو جو بیکار گھومتا پھر رہا ہو۔ کیا انسان کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ ہم بیکار بنائے گئے نہ ہی یوں چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر ہم کیوں بنائے گئے؟ کبھی سوچا آپ نے مجھے کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ یاد رکھیے، یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان کے دل سے کبھی نہ کبھی زندگی میں ضرور اٹھتا ہے۔ اگر آپ انسانی نفسیات کو کھولیں، انالائز کریں، تو ہر شخص زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ یہ ضرور پوچھتا ہے، میں کیوں آیا ہوں دنیا میں؟ مثلاً جب تک انسان کی زندگی میں کچھ خواہشات توقعات رہتی ہیں تو انسان ایک کے بعد ایک چیز پر جاتا ہے۔ مثلاً بچہ ہے، مجھے ابھی پڑھنا ہے، کم ہی سوچنے کا ٹائم ملے گا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے، ابھی پڑھنا ہے، دن رات پڑھائی پڑھائی پڑھائی، پڑھ لیا، جاب ہو گئی، شادی کرنا ہے، شادی 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 ہو گئی، بچے ہونے بچے ہو گئے، جاب ہونی جاب ہو گئی، سب مل گیا، اب صبح اٹھ رہا ہے، جاب پہ جا رہا ہے، گھر بن گیا ہے، بچے ہیں، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جا رہا ہے، پھر ایک مشین کی طرح سائیکل چل رہا ہے۔ کیا اسی کے لیے بنائے گئے ہوں؟ کیا انسان بس اس کے لیے ہے؟ جس کا ایک اچھا سا گھر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، کھانے پینے کی سب چیزیں ہوں، وہ سوئے اور جاگے؟ نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے اکتانے لگتا ہے، ان سب چیزوں سے بور ہونے لگتا ہے۔ جب پیک پہ پہنچ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے ان میں سے ایک ایک چیز ایک کے بعد ایک پھر واپس جانے لگتی ہے۔ بچے چلے جاتے ہیں، بیوی چلی جاتی ہے، جوانی چلی جاتی ہے، اور انسان اس ساری زندگی کی نعمتوں کے ہونے کے باوجود خود اس قابل نہیں رہتا کہ ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ کیا بس زندگی اس لیے تھی کہ شادی کرتے، بچے پیدا کرتے، گھر بناتے؟ یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، جانوروں کے گھر ہم سے زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں، ان کے بچے ہم سے زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ تو دوسری مخلوق بھی کر رہی ہے۔ پھر مجھے اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، وہ بھی سوتا ہے، میں بھی سوتا ہوں، وہ بھی گھومتا پھرتا ہے، تفریح کرتا ہے سارا دن، میں بھی گھوم پھر رہا ہوں، رزق کی تلاش کرتا ہے، میں بھی رزق کی تلاش کرتا ہوں۔ وہ کون سا لیول ہے کہ جہاں مجھے جانور سے اوپر اٹھنا ہے؟ مجھے جانوروں کی طرح نہیں بنایا گیا، مجھے کسی اور کام کے لیے بنایا گیا۔ پھر ہم کس سے پوچھیں کس لیے بنایا گیا؟ تو اس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بنائے جانے کا مقصد کون بتاتا ہے، اس کا بنانے والا۔ مثلا واشنگ مشین سے کپڑے دھوئے جائیں گے، یہ کس نے بتایا؟ اسی نے جس نے مشین بنائی، مثلاً سوئنگ مشین جس نے بنائی اسی نے بتایا کہ اس سے کپڑے سیے جائیں گے. ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، یہ سب کچھ کون بتائے گا ہم کو؟ خالق بتائے گا، بنانے والا بتائے گا. خالق کون ہے؟ اللہ. اس سے رابطے کی کوئی صورت کہ اس سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کیوں بنایا مجھ کو؟ کوئی براہ راست بات کر سکتا ہے اس سے؟ کوئی ٹیلی فون، کوئی ہاٹ لائن، کوئی چیز، کوئی رابطے کی صورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے ڈائریکٹ. اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بات نہیں کرتے. ہاں، وہی کا طریقہ ہوتا ہے، یا پردے کے پیچھے، یا ایک رسول یعنی فرشتہ بھیجتا تو وہ اس کے اذن سے وہی کرتا ہے. پر یہ بالکل درست بات ہے، اس لیے کہ مثلاً کسی بھی مشین کا بنانے والا ہر گھر میں جا کے تھوڑی بتاتا ہے میں نے یہ مشین اس لیے بنائی. مثلاً آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو گھر گھر بنانے والا تھوڑی گھوم پھر کے بتاتا ہے لوگوں میں نے یہ چیز اس لیے بنائی ہے تمہارے لیے، یہ کمپیوٹر بنایا اس طرح آپریٹ کرے گا، ایسے ایسے کرو. نہیں، وہ کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک بروشر چھاپ کے اس میں ڈال دیتا ہے پروڈکٹ میں. ہر کنزیومر کو خود نہیں کانٹیکٹ کرتا، ایک گائیڈ بک دے دیتا ہے. ہمارے رب نے بھی ہمیں ایک میسنجر کے ذریعے کتاب بھیجی اور اس نے ہمیں بتایا. کیا بتایا؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کہ میں نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ میری عبادت کریں. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ساری چیزیں دنیا کی ہمارے لیے، اور ہم کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اس کی عبادت کے لیے. ایک اور جگہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی بنا کر ہمیں آزمائش میں ڈالا کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. عبادت دراصل کیا ہے؟ احسن عملا. عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں. یہاں یہ ضرور کنفیوژن دور کرنی، ورنہ لوگ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ ہمارے کام یا مقصد کیا ہے، صرف کہ ہم نمازیں پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکات دے دیں، ہر سال عمرہ کر لیں، حج کر لیں، بس دین مکمل ہو گیا، ختم. نہیں، دین صرف ان ریچولز کے ادا کرنے سے مکمل نہیں ہوتا. ایوکم احسن عملا، یہ دین تو پوری زندگی پہ چھایا ہوا ہے. احسن عمل، اور عمل کے لیے خاص وقت مقرر نہیں، صرف اتوار کا دن مقرر نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ہر وقت، ہر جگہ. ہم سو بھی رہے تو ایک عمل کر رہے ہیں، ہم کھا بھی رہے تو ایک عمل کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو عمل کر رہے ہیں. ہم صرف بیکار بیٹھ کے سوچے سوچ رہے ہیں، کچھ گمان کر رہے ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے ہمارا. ہم ہر وقت عمل کی حالت میں، ہر وقت ہماری ججمنٹ ہو رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے احسن عمل کون کر رہا ہے، اچھے کام کس کے. ہمارا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، کوئی چیز بے مقصد نہیں، ہر چیز کے پیچھے نیت اور طریقہ کار دیکھا جا رہا ہے. پھر اس میں آپ عبادت کو ڈیفائن کریں گے، اور پھر یہاں پر خاص طور پر لیا بلوکم کہ ہم امتحان کی حالت میں ہیں. عبادت کیا ہے؟ امتحان کیا ہے؟ احسن عمل کیا ہے؟ امتحان کیوں؟ صرف ہمارا ہی کیوں؟ ساری مخلوق کا کیوں نہیں؟ کسی بلی یا کتے کا امتحان کیوں نہیں؟ کسی گدھے یا گھوڑے کا امتحان کیوں نہیں؟ میرا اور آپ کا امتحان کیوں؟ ہماری آزمائش کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں اور دوسری مخلوق میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا ہے. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کو راستہ دکھایا ہے، خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے. کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے، جانوروں کے پاس نہیں. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اور سوچ سمجھ والا انسان ہم کو بنایا. ہم افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدى ام یمشی سویا علی صراط مستقیم. یہ جانور اور انسان کا فرق ہے، وہ وہی کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں، بہت لمیٹڈ مرضی ہے ان کی. لیکن ہمارے لیے آزادی بھی ہے، اور ہمارے لیے عقل بھی ہے. اس آزادی اور عقل کو جمع کر کے ہمیں آزمایا جا رہا ہے, ہوش گوش والا بنایا, رستہ دکھلایا, اس لیے ہمارا امتحان ہے. اب امتحان کے لوازمات کیا ہے؟ نمبر ایک, نصاب ہوتا ہے امتحان کے لیے. قرآن و سنت نصاب ہے, استاد ہوتا ہے, ہمارے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممتحن ہوتا ہے, رب کائنات خود امتحان کی نگرانی کر رہا ہے, کرام الکاتبین ہے صاحب, پرچے ہوتے ہیں, یہ ہمارے اعمال نامے ہیں جو پرچوں کی صورت میں صبح شام اللہ کے ہاں جمع ہو رہے ہیں. کمرہ امتحان ہوتا ہے, وہ دنیا ہے. نتائج ہوتے ہیں, دنیا کے نتائج وقتی ہوتے ہیں, آخرت کے نتائج حتمی ہیں, فائنل رزلٹ ہے, اس کے بعد کوئی سپلیمنٹری نہیں, کوئی وہاں پر جا کر کمپنسیشن نہیں کر سکتے آپ اگر آپ نے یہاں اپنے پرچے درست طریقے سے حل نہ کیے. ہمارے اس امتحان کا اہم ترین سوال کیا ہے؟ واٹ از دا موسٹ امپورٹینٹ کوسچن؟ ایوکم احسن عملا. احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ پھر اس پہ عمل تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے, سوچ, قول, فعل. معیار کیا ہے؟ قرآن و سنت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سوچ کا حسن اب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا لوگوں کو اینڈ میں یہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کرے کہ اچھی سوچ کس کو کہتے ہیں. اس میں اچھا گمان لوگوں کے بارے میں رکھنا اور بدگمانی سے بچنا, اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام انسانوں کے بارے میں اچھا گمان. قول کا حسن کیا ہے؟ کہ ہم اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالیں اور بری باتوں کو چھوڑ دیں. فعل کا حسن کیا ہے؟ فعل میں دو چیزیں آتی ہیں, ہمارے ذاتی افعال, ہم کہیں بھی بیٹھے چاہے تنہائی میں چاہے سب کے سامنے, تو اچھی طرح بہیو کر لیں, اللہ کی ناراضگی کے کام نہ کریں. اور دوسرا اس کا سیکشن کیا ہے؟ انسانوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہوں. کہاں سے پتہ چلے گا کہ ہم اچھے جا رہے ہیں کہ غلط جا رہے ہیں؟ نصاب سے. نصاب کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ یہاں آ کے پکڑنا ہے. اس نصاب کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں؟ نصاب قرآن اور سنت ہے. ہم میں سے کتنے لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانتے ہیں؟ سبھی ریئلائز کریں گے کہ واقعی ہم نصاب کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں. اس کو ایک طرف رکھ کے مرضی کے مطابق چل رہے ہیں, وہ کب بنا لاوج ہی جدھر منہ آتے جا رہے ہیں, کہاں پہنچیں گے پھر؟ اس پر جب یہاں اینڈ ہوتا ہے تو پھر بہت سے لوگ اس بات پر تیار ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی سکھائے تو ہم سیکھنے کو تیار ہیں. پھر آپ ان کو سکھانے والے مہیا کریں اور اس طرح قوم میں شعور بیدار کریں. یہ صرف آؤٹ لائن ہے, اسے الیبوریٹ آپ اپنی مثالوں سے, ماحول سے. اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے ایگزامپلس ٹوٹلی ڈفرنٹ آئیں گی, ورڈز ڈفرنٹ آئیں گے. ایوریج مائنڈ لوگ ہیں تو مثالیں ایوریج آئیں گی, بچے ہیں تو مثالیں بچوں والی آئیں گی. یعنی بچے تو بالکل چھوٹے بچے نہیں سمجھنے والے. اگر ٹوٹلی ان پڑھ لوگ ہیں, دیہات گاؤں میں رہنے والے ہیں, تو مثالیں ڈفرنٹ آئیں گی. صرف آپ نے رنگ مختلف بھر دینا ہے اس میں, ترتیب سوچ کی جو انسانوں کو اس پر لے آئے کہ وہ اپنا نصاب اٹھا لیں. کیونکہ کامیاب نہیں ہو سکتے نا, پاس نہیں ہو سکتے جب تک یہ نہیں پڑھا یا نہیں جانا. تو اصل میں یہ صورت ہمیں زندگی کا مقصد بتاتی, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اچھا پھر اس پر بھی بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ کچھ کوشچن یوں آتے ہیں کہ اچھا کوئی اور نصاب کیوں نہیں؟ تو بات یہ کہ جو امتحان میں ڈالتا ہے وہی نصاب مقرر کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے, اسی کو حق ہے اللہ کے علم کے مطابق. یعنی آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے نصاب اللہ کی طرف سے آئے گا. کسی انسان کا حق نہیں کہ وہ سلیبس بنا کے دے ہم کو. اگر ہم انسانوں کے بتائے ہوئے میپ کے مطابق, سلیبس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو وہاں وہ پرچے ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. تم نے خود اپنے کچھ سٹینڈرڈ بنا لیے تھے, جہاں کے تھے انہیں سے پھر اجر لو, انہیں سے ان کا صلہ پاؤں. میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا, نائنتھ میں شروع کیا تھا, اس وقت اتنا شعور نہیں تھا خود. لیکن جب میں کالج میں گئی تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم کالج جا رہی ہو, سب ٹھیک ہے, جو بھی پڑھو, لیکن جو تم قرآن پڑھتی ہو اس کی ایک آیت کسی کو بتا دیا کرو روز اپنے دوستوں کو. اور یہ اصل میں مجھے پہنچنے کا طریقہ تھا کہ اس طرح میں کم از کم پھر کانشیس رہوں گی کہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گی کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو قرآن پڑھاتی ہے اور یہ کر کیا رہی ہے. ہر وقت پھر اپنا حساب کتاب بھی ساتھ چلتا. تو جو ان کا احترام بہت تھا اس لیے ان کی بات آنکھیں بند کر کے مان لیتی, ٹھیک ہے آپ نے کہا میں نے کر لیے. اب یہ ہوا کہ میں نے شروع تو کر دیا کالج میں, لیکن جو ہمارے ساتھ کی اسٹوڈینٹس تھیں آپ سب جانتے ہیں تعلیمی اداروں کا حال کیا ہے کہ اپنی دوستوں کی بات سننا ہر وقت ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ یا شرارتوں میں مذاق اڑانے میں یعنی کوئی سنجیدہ سوچ اور بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ آپ ان سے کسی کریٹو نظریے پر یا کسی مفید یا کسی کام کی بات پر ان کو لائیں. یہ بہت مشکل ہے, انہونی بات ہے, کیونکہ آپ جس وقت بھی بات کریں وہ اس کے بات کا بتنگڑ بنائیں گے, ہنسیں گے, ہنسائیں گے, مذاق اڑائیں گے کچھ نہ کچھ. تو ان باتوں کی طرف لانا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں ان کو سچواؤں کہاں سے. آپ پڑھائیں گے تو جب نہ جب کو پڑھنے کو تیار ہوگا, ان کو تیار کیسے کروں؟ کیونکہ جب بھی میں کوئی قرآن کی بات شروع کرتی تو ایک دم بدل جاتے, ایک دم بگڑ جاتے, ایک دم بھاگنے لگتے. تو سوچ سوچ کے پھر اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی اور مدد کی. مختلف ایسے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہوئی کہ جو اس راستے میں چل رہے تھے, ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا اور اس طرح کا ایک سوال نامہ تیار کیا. اور جب کوئی تھوڑا سا بھی سننے کو تیار ہو سکتا کہ میں تمہارا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں, بیٹھو گی میرے ساتھ؟ کب بیٹھو گی میرے ساتھ؟ ایک چھوٹا سا انٹرویو ہے اور لے کے بیٹھ جاتی. اچھا مجھے بتاؤ یہ جو تم نے پہنا ہوا ہے یہ کس نے بنایا؟ جس نارمل گفتگو, کوئی لیکچر نہیں, کو بہت بس اچھا یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا, یہ کرتے 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 اس کو لے آتے اور لوگ سنتے تھے. پھر یہ تبلیغ کا آغاز تھا. اس مشکل سے جو میں گزری ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ, اور بہت سے لوگ یہاں سے لاسٹ ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی قابلیت رکھنے والے لوگ جب بے بس پاتے ہیں لوگوں کو سنوانے میں تو ان کی ساری صلاحیتیں ضائع ہو جاتی. تو یہ جو کمیونیکیشن کا طریقہ ہے, تبلیغ کا ایک اسکل ہے, یہ آپ کو آنا بہت ضروری ہے. اور اس میں جو لوگ نان سیریس ہوں ان کے ساتھ آپ سنجیدہ ہو کر ہی بات کر سکتے, ان سے اسی لیول پر, اسی انداز میں, انہی مثالوں سے, اور کرتے 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 لے آئے ان کو وہاں کہ جہاں سے ہل نہ سکے. پھر میں نے یونیورسٹی میں جا کے, اور آپ کو پتا کہ اب سے تو چلو 20 سال پہلے کی بات ہے, یہ یونیورسٹی میں جا کر جبکہ بالکل آزادی ہو جاتی, کالج کیا تک پھر بھی لڑکیاں ماں باپ سے تھوڑا سا اس میں ہوتی ہیں, ہاسٹل ہو, یونیورسٹی ہو, آزادی ہو, آس پاس لڑکے ہوں, پھر لڑکیوں کو قرآن سنانا یہ شاید سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا میری زندگی میں. کیونکہ کالج میں بھی کچھ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں, اسکول میں بھی, گھروں میں بھی, لیکن جب یونیورسٹی پہنچتی ہیں اور پھر ہاسٹل لائف ہوتی ہے تو مکمل آزادی ہوتی, زندگی کا بہترین پیریڈ, مکمل آزادی. اور پھر آزادی میں خاص طور پر ایج بھی شادی کی ہوتی, بعض اوقات فرسٹریشن ہوتی ہے, رشتے نہیں, کچھ نہیں, اور دوسری طرف آس پاس کلاس چل رہا ہے. ہر لڑکی کی عموماً کوشش ہی ہوتی ہے کسی طرح کوئی امپورٹینس حاصل کر لیں, کسی کی نگاہوں میں جج جائے. ہر وقت لڑکوں کی باتیں, ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, یوں لگتا تھا جیسے جنون ہو گیا نا. اب ایسے میں پیسے دار ہے کہ ایک مشن کے ساتھ گئی تھی کہ مجھے ٹھیک ہے پڑھنا ہے, لیکن پڑھنا اس سے نہیں روکتا کہ آپ کوئی اور کام نہ کریں. جب بہت سے لوگ پڑھائی کے ساتھ اور بہت کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے. اس وقت میں نے اسی سے شروع کیا اور الحمدللہ بہت سکسیسفل تھا. ہمارے ہاسٹل میں اکا دکا جو بالکل اسی اس قسم کے لوگ تھے صرف وہ نہیں آتے تھے. ہمارا سمسٹر سسٹم تھا اور مسلسل اسائنمنٹس کے بوجھ میں تھے. ہم نے ان 3 سالوں میں 92 اسائنمنٹس کی تھی اور بے شمار پیپرز, اور ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ کام تھا. لیکن میں نے صرف 15 منٹس رکھے ہوئے تھے اسٹوڈینٹس کے ساتھ, اور پھر بھی میرے لیول کی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ اور بہت کچھ پڑھ رہے ہیں تو عربی پڑھنے والوں کو کچھ کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا, کیونکہ میں تو ایک مقصد کے لیے زبان پڑھ رہی تھی. اس میں مجھے کبھی شرمندگی نہیں, مجھے پورا کانفیڈینس تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. آج ہمارے معاشرے کا حال یہ, پڑھے لکھوں کا ہی اگر کوئی انگریزی بولے, انگریزی کلچر کو اڈاپٹ کرے تو کوئی اعتراض نہیں, بہت فخر ہے. لیکن اگر کوئی عربی بولنے کی کوشش کرے یا عرب کلچر کو کسی بھی طرح اپنی زندگی میں لائے تو اس پر بے اعتراض ہے. حالانکہ عرب کلچر کی ضرورت اسلام میں ہے, ان سے آپ کیسے فرار حاصل کر سکتے ہیں؟ مثلاً پردے کو یہ عموماً کیا کہا جا رہا ہے کہ جی عرب کلچر، آپ جینس پہنے بہت عقل مند ہے، لیکن اگر آپ گاؤن پہن لیں تو یہ عرب کلچر ہو جائے. یہ ایک سوچ بن گئی ہے نا ہمارے لوگوں کی. آخر جینس پہننے والے ہمارے رہنما کیوں ہیں اور عرب کلچر کو ہم لوگ ڈاؤن کیوں کرتے ہیں؟ ان کی روٹس کس سے نکلتی ہیں اور یہاں کی روٹس کہاں سے آتی ہیں؟ ہم پھر غور نہیں کرتے اس بات پر. بہرحال یہ تو ایک الگ ایشو، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی ہوں، اگر آپ کو اللہ پر ایمان ہے تو آپ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتے، نہ آپ احساس کمتری مبتلا ہو سکتے. میں جب بیٹھتی تھی اور میرے آس پاس اور سبجیکٹس کے لوگ بیٹھتے تھے، مجھے کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میں ان سے کم کروں. یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کو برتن یا تکبر، نہیں، مجھے ہوتا تھا کہ اس وقت میرے ہاتھ میں وہ چیز ہے جس کی سچائی میں کوئی شک نہیں، اور یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی کوئی بات جھوٹی نہیں. اور ہم بیٹھتے کھانے سے 15 منٹ پہلے، اور الحمدللہ یعنی ہماری کوئی وارڈن ہمیں سپورٹ نہیں کرتی تھی، کوئی اور ہمیں یونیورسٹی اتھارٹی سے کچھ، اتنا انہوں نے کیا کہ ہمیں جگہ دے دی. اور آپ یقین کریں کہ کمرہ بھرا ہوا ہوتا تھا اور سب پڑھنے والی لڑکیاں ہوتی تھیں، اور ایگزامس بھی ہوتے تھے لیکن آف نہیں کرتے تھے ہم، کہ جب ایگزامس میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، سب کام ہو رہے ہیں تو کیا قرآن ہی نہیں پڑھیں گے؟ اور اس طرح ہم مسلسل اس عرصے میں پڑھتے رہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک بنیاد بنی، اتنا ایکسپیرئنس ہو گیا. پھر اس کے بعد ڈر نکل گیا، وہ تو نہیں جھجک ہوتی ہے تبلیغ کیسے کر، وہ جھجک ختم ہو گئی، ایک الحمدللہ بہت اچھا کانفیڈینس ملا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سالہ سال کے کرنے سے یہ سب چیزیں آتی ہیں. دوسری یہ ہے کہ کبھی اپنے آپ کو اللہ کی کتاب پکڑ کے یہ نہ سمجھے کہ ہم کو بے وقوف لوگ ہیں اور دوسرے ہم سے بہت سمجھدار ہیں. نہیں، جو میرے لیے بھی اور ان سب کے لیے، اور سناتے وقت یہ نہیں کہ ان کو سنانا اور میں تو بڑی نیک بیوی ہوں، نہیں، ہم سب کے لیے. ہمیشہ ہم کا سیدھا استعمال کریں کہ یہ ہمارے لیے. تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی سے آپ کا واسطہ ہو، کوئی بھی ہو، ان لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی لے آئیں، محبت لے آئیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے انہیں اللہ سے جوڑنا ہے، اپنے سے نہیں، اللہ سے جوڑنا ہے. اپنی نیت درست کریں گے تو دیکھا غیب کی وجہ اللہ کی مدد آئے گی نا. جب آپ کی نیت یہ ہوگی نا میں نے اللہ سے جوڑنا، تو اللہ کی مدد آنے لگے گی غیر محسوس طریقے سے، اور پھر ہر کام آسان ہو جائے. میں یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے کاموں میں خود ہی آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور ساتھ یہ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، کہ ہم قیامت کے دن ان لوگوں میں سے اٹھیں کہ کتاب خلاف گواہی دے رہی ہے، اس کو یہ نعمت ملی بھی تھی اور اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو پا کر کوئی وقت ادا نہیں کیا. کتنے لوگ ہیں آپ جیسے کہ جن کو اتنا وقت مسلسل روز روز اللہ کی باتیں بتائی تھی، جن کے بتائیں کتنے لوگ ہیں اس شہر کے اندر جن کو یہ نعمت ملی، جنہیں چنے. اگر اللہ نے آپ کو دی ہے کیا آپ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دیں، دوسروں تک بھی یہ احساس اور محبت لے جائیں. اور اس کے لیے سب سے پہلا کام ان کا شعور بیدار کریں، احساس کہ وہ سوچنے لگیں، کیونکہ حال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی اکثریت سوچتی ہی نہیں کہ انہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد کہیں جانا ہے، کبھی موت سے بھی سابقہ پیش آنا ہے اور وہاں کوئی حساب کتاب بھی ہونا ہے، سوچتے ہی نہیں. جو سوچے وہ بے وقوف ہے، کچھ بھی کہیں لوگ، لیکن ہمیں ان کی ہمدردی کرنی. ڈاکٹر جب مریض کی مرہم پٹی کرتا تو وہ چیختا چلاتا، لیکن وہ اس کی ہمدردی کیا کہ پٹی کر ڈالے، اس کے چیخنے چلانے کو نہ دیکھے، وہ اس کو ناگوار ہے یہ. تو یہ باتیں بعض اوقات لوگوں کو ناگوار لگتی ہیں، لیکن ان کی ہمدردی میں محبت کے ساتھ، ہمدردی اور خلوص کے ساتھ بتاتے چلے گئے. اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے کہ لوگوں کو سوچنے کے لیے تیار کریں، احساس بیدار کر دیں، اگلا کام آسان ہو جائے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.